الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله آج اور کل آپ حضرات کے سامنے اسی ورچوئل فارمیٹ کے ساتھ خدا کی مدد اور عنایت سے گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے، اور اس میں جو موضوع ہمارے سامنے پیش نظر ہے، جس کے لیے ہم نے سورہ مؤمن یا سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کو سرنامہ کلام بنایا ہے، وہ موضوع ہے عبادت اور بندگی کے حوالے سے. اور عبادت اور بندگی کے ساتھ ہم دعا کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. تو آج کی حد تک جتنا ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ آپ کے پاس مغربین کی بھی ایک قید ہے مجلس کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو اس میں بھی میری کوشش ہوگی کہ اس وقت تک میں اپنی بات تمام کر لوں. تو اس آیت کا ترجمہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کئی صاحبان اس آیت سے یقیناً واقف ہوں گے، آشنا ہوں گے، کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے کہا ادْعُونِي، مجھے پکارو. یہ پکارو کا جو ورڈ ہے یہ بہرحال اردو میں ہے، ادْعُونِي یعنی مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو. استجب لکم، اور میں اسے تمہارے لیے قبول کروں گا، میں اس کا تمہارے لیے جواب دوں گا. یہاں پر جو بات خاص طور سے پیش نظر رہے وہ یہ کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور میں تمہارے لیے اسے قبول کروں گا. اس کے درمیان میں کوئی شرط نہیں ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں اسے تمہارے لیے قبول کروں گا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت کے مقابلے میں تکبر، بڑائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ میری عبادت، میرے سامنے سر جھکانے کی بھی انہیں ضرورت نہ پڑے، تو وہ عنقریب داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر. یہ آیت کریمہ ہے. اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم جس ٹاپک کو, کیونکہ اگر ہم بندگی یعنی عبدیت اور عبادت اور دعا پر بات کرنا چاہتے ہیں, تو ان میں جو چیز ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے, میرے نقطہ نظر سے اس موضوع کو پہلے اٹھانا زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے. یعنی آپ, میں امید کرتا ہوں کہ اس جملے کو آپ سمجھیں گے کہ ہم جب تین ٹاپکس ہیں ہمارے پاس, بندگی, عبادت اور دعا, اس میں سے آپ غور کریں کہ ان تینوں میں سے وہ کون سی چیز ہے جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے. بندگی کا معنی آپ سب سے بہتر جانتے ہیں, عبادت سے آپ سب سے زیادہ متعلق ہیں, یا دعا کے حوالے سے آپ کی معرفت بلند ہے. میرے نقطہ نظر سے زیادہ تر افراد جس چیز سے سب سے زیادہ مانوس ہیں وہ عبادت ہے. اور یہ جملہ شاید آپ کے لیے تھوڑا سا حیران کن ہو, لیکن انشاءاللہ یہ کہ جب ہم اس کے معنی کو کھولیں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آئے گی کہ بندگی کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اور دعا کا معنی کیا ہے. دعا کس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے خدا نے قبولیت کا بدون شرط, بغیر کسی کنڈیشن کے, جس کی قبولیت کا وعدہ کر لیا ہے, وہ دعا کیا ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں مقامات پر ہماری معرفت میں کمی ہے, کمزوری ہے. لیکن بہرحال عبادت ہر ایک کو پتہ ہے کیا چیز ہے, اور ہر مسلمان, ہر مومن اپنی روزمرہ کے اوقات میں عبادتوں کو مختلف طریقوں سے انجام دے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آج کے دن میں جتنا وقت ہمارے پاس ہے, تو ہم ذرا عبادت کے حوالے سے کچھ نکات پر غور کر لیں, اور پھر کل انشاءاللہ تعالی جو بندگی ہے اور دعا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. عبادت کی پہلے ڈیفینیشن, اور میں یعنی کہ کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو کو اس طریقے سے اٹھاؤں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ دشوار نہ ہو. یعنی کہ جو سامعین ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ دوری ہے اور آپ لوگ میری نظروں کے سامنے نہیں ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ سامعین یعنی ان کا اپنا کیا سوچ اور فکر کا کیا رجحان اور معیار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جن حضرات نے اس مجلس کی میزبانی کی ہے, تو میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے, میں ایک اندازہ کر سکتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہوں گے. تو ہم عبادت کی تعریف کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر خاص طور سے قرآن مجید کی آیتوں کی روح سے عبادت کے حوالے سے دو تین باتیں اچھے طریقے سے جان لیں. کیونکہ جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو آبویسلی عبادت کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. عبادت بذات خود کسی بھی انسان کا مقصد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں عام طور سے بات کر رہا ہوں, جو اولیاء خدا ہیں ان کے لیے, کیونکہ عبادت اس عمل کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بات اور ہے. میں بھی ان کے اولیاء کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا, اپنے معیار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے نتیجے میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور جس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں وہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ یعنی یہ عمل وہ ہے کہ جو ہم خدا اور رسول کی ریکمنڈیشن اور ایڈوائس پر یا ہدایت پر انجام دے رہے ہوتے ہیں. کہ عبادت کے حوالے سے تقریباً ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہے کہ عبادات, اور خاص طور سے جو واجب عبادات ہیں, ان میں کسی بھی انسان کو اپنی طرف سے اختراع کرنے کی، فیبریکیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم بھی نماز کے طریقے کی کوئی عبادت ایجاد کر لیں، یا ہم کہیں کہ مجھے نماز بہت پسند ہے تو پانچ وقت کی نماز واجب کیوں ہو، میں سات وقت کی نماز واجب پڑھ لوں گا، یہ سب پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے. تو یعنی عبادت وہ عمل ہے جسے ہمیں خدا اور رسول اور دین و شریعت کی ہدایت کے مطابق منعن انجام دینا ہے، ایز اٹ از، جیسا کہا گیا ہے، جس طریقے سے کہا گیا ہے، جن اوقات میں کہا گیا ہے، جس انداز سے بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے. تو ہم اس حوالے سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت یعنی کیا، عبادت کے حوالے سے ہمارے زندگی میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے امور پائے جاتے ہیں. اور جتنی جس کی زیادہ معرفت، جتنی جس کی زیادہ گہری نظر، تو پھر اس کی عبادات کا اسکوپ بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر عبادات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بالکل بیسک اور فنڈامنٹل ڈیفینیشن بیان کی عبادت کی حوالے سے، کہ جس کو آپ بہت دور تک پھیلا سکتے ہیں. عبادت یعنی وہ عمل، وہ کام جو آپ انجام دیتے ہیں کس کے، خدا کی مرضی اور ہدایت کے مطابق، جو ہمیں رسول اور شریعت کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے. اور دوسری بات جو ہم نے اس بات کو سمجھا، اور اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ مجھے بتائے، کہ عبادت کے ذریعے سے ہم کوئی کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور یعنی زیادہ تر لوگ عبادت کے ذریعے سے کون سا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم جہنم سے بچیں، ہمیں جنت ملے، ہمیں نجات ملے ہر قسم کی مشکل اور تکلیف سے. یعنی اگر میں تمام خواہشات کو ایک نٹ شل میں، ایک لفظ میں جمع کر دوں، تو شاید وہ لفظ ہے سکون. یعنی انسان کی زندگی کا، وہ اس میں کوئی بھی کام انکلوڈنگ عبادات، جب ہم انجام دیتے ہیں تو ہمارا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ ہمیں سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے، اور ہم ایک ایسی زندگی میں داخل ہو جائیں، ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں سے ہر قسم کی اضطراب، پریشانی، اذیت اور تکلیف رخصت ہو جائے. اور جیسا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو اس سے اختلافات ہیں تو بالکل اس کو شیئر کریں. یہ ہمارا مطمئن نظر اور مقصود ہوتا ہے عمومی طور سے مجھ جیسے انسانوں کا، کہ جب ہم عبادات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں خدا سے. اچھا، اب عبادت کے ذریعے سے اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے جو شرط لازمی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے، مقبول ہو جائے. کیونکہ عبادت کے نام پر جو عمل انجام دیا جاتا ہے، اس میں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز آ جاتی ہیں فوراً. یعنی یا تو وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی یا رد ہو جائے گی، ایکسیپٹ ہو جائے گی یا ریجیکٹ ہو جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری محنت برباد ہو گئی. پھر جو کچھ بھی ہم نے کیا، جو بھی ایفرٹ اپلائی کی، اگر کوئی مال انویسٹ کیا، وہ سب کا سب گیا، ختم ہو گیا. یعنی اگر ہم نے نماز پڑھی، ادا کی، اور خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی، تو وہ ساری محنت گئی. آپ نے مجالس کا فرش بچھایا، اتنا خرچہ کیا، اتنا ٹائم انویسٹ کیا، اتنے لوگوں کو بلایا، اگر خدا کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت نہ ہوئی خدا نہ خواستہ، آپ کا سارا سرمایہ گیا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو ہمیں عبادت میں اس کی قبولیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ صرف عبادت کے نام پر ایک کام کر لینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ اس کی قبولیت ہے یا رد ہونا ہے، اور اگر خدا نخواستہ مردود ہو گئے ہمارا کام بعنوان عبادت تو گیا سب، تمام معاملات خراب ہو گئے۔ تو اب ہمیں جس بات پر متوجہ رہنا ہے، جس بات پر غور کرنا ہے، وہ یہ کہ عبادات کب قبول ہوتی ہیں اور کب رد ہوتی ہیں، اور ہم کن چیزوں کی طرف متوجہ رہیں، کن مسائل کو پیش نظر رکھیں، کن امور سے غفلت نہ برتیں کہ ہماری عبادات ضائع نہ ہوں۔ قبولیت کے حوالے سے بھی میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قبولیت کے بھی درجات ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ عبادت قبول ہو گئی، تو عبادت قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عبادت ایک درجے پر قبول ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہم نے جو وہ روایت ہمارے ہاں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق، کہ علی علیہ السلام کی ضربت خندق کے یوم اس دن میں افضل من عبادت الثقلین، ثقلین یعنی جن و انس کی یا میری تمام امت کی۔ ان روایتوں میں بعض اوقات جملے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں کہ ثقلین کی یا میری تمام امت کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب ظاہراً تلوار کی ضربت عبادت نہیں ہے، وہ عبادت جس سے ہم فیمیلیئر ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں عبادت کا ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے، عبادت کا ایک پہلو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر وہ عمل جو بندہ خدا راہ خدا میں انجام دیتا ہے وہ عبادت ہے، اگرچہ کہ وہ ایک کامن کسٹمری عام طور سے لوگوں کی نظر میں جانا پہچانا عمل نہ ہو۔ کہ ہم کہیں یہ ضربت میں کون سی عبادت ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، جتنے فروع دین ہیں سب کے نام آپ گنا دیجئے، ان میں سے کون یہاں پہ آ رہا ہے؟ ضربت و علین۔ لیکن اب ہمیں عبادت کی جو حقیقی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت یعنی عبد خدا، بندگی کی حالت میں خوشنودی خدا کی خاطر انسان جو عمل بھی انجام دیتا ہے وہ عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کی ایک بالاتر تعریف ہمارے سامنے آ گئی۔ اگر ہم اس کردار انہیں حدیث پیغمبر اور کردار امام علی علیہ السلام کو پیش نظر رکھیں، تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس کا درجہ کیوں افضل ہو گیا؟ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اس میں موجود اخلاص، خلوص اور للہیت کی بنا پر، کہ جس خلوص اور بندگی کے معیار پر امام علی علیہ السلام اس جہاد کو ادا فرما رہے ہیں، جن و انس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس معیار بندگی پر آ کر کوئی کام کر پائیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کا یہ عمل ان کی تمام عبادتوں سے افضل ہو رہا ہے۔ تو عبادتوں کی قبولیت بھی ایک درجے پہ نہیں ہوتی۔ اگر ایک مسجد میں جماعت میں 50 نمازی شریک ہیں اور سب ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے رکوع اور سجود انجام دے رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز کی قبولیت کا معیار ڈفرینٹ ہے، تو یہاں سے ہمارے لیے ایک اور نیا پہلو کھل جاتا ہے عبادت کے حوالے سے۔ مطلب مسئلہ صرف قبولیت کا نہیں ہوتا کہ ہمیں عبادت کی قبولیت یا رد ہونے کی طرف فکر کرنا ہے، بلکہ دوسری فکر اس بات کی بھی کرنا ہے کہ میری عبادت بہتر سے بہتر درجے پر قبول ہو خدا کی بارگاہ میں. جتنا زیادہ میں اس کے معیار کو بلند لے جا سکتا ہوں، بلندی پر لے جا سکتا ہوں، اتنی بلندی پر لے جا کر وہ عبادت قبول ہو. تو آپ کو یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ ذہنوں میں محفوظ ہو رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی، کہ عبادت کے حوالے سے یہ اہم نکات ہیں، اور اگر آپ ان کو اگنور کر کے ان کی طرف سے غیر متوجہ ہو کر اپنی عبادت کو انجام دیں گے تو خدا نخواستہ پھر وہ خالی ایک مطلب ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، اس کا نتیجہ نکلنا کافی مشکل ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے دو پہلو رکھنا چاہتا ہوں. پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں کافی ساری آیتوں میں اس بات کی نشاندہی کرائی ہے کہ عبادت، ہر عبادت ایک صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ صفت کہاں، کس جگہ کی، کس چیز کی صفت ہے؟ انسان کے نفس کی صفت ہے، انسان کی ذات کی کوالٹی ہے، ایٹریبیوٹ ہے. یعنی تم جو عبادت انجام دے رہے ہو اس عبادت کی قبولیت اور قبولیت کا معیار، اسٹینڈرڈ، تمہارے نفس میں موجود کسی خاص صفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر وہ صفت موجود ہوگی تو پھر عبادت کی قبولیت پاسبل ہوگی. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت کی ظاہری شکل و صورت اس کی قبولیت کا معیار نہیں بنتی. یعنی جب ہم ان آیتوں پر بات کریں گے، ان آیتوں کو دیکھیں گے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ فقط اور فقط ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ عبادت کی قبولیت کا معیار نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے وضو کے، رکوع، سجود، قیام کے تمام فقہی احکامات پورے کر دیے، خوب ہے، اچھا ہے، یقیناً پورے ہونے چاہیے، لیکن یہ لازمی شرط نہیں ہے نماز کے قبول ہونے کی. روزے میں، روزے کے اندر تو وہ روایتیں آپ نے بار بار سنی ہوں گی کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ روزے دار جو ہیں، کیا یہ روزے کے فقہی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر رہے ہوتے. کس وقت سحر روکنا ہے، کس وقت افطار کرنا ہے، یہ تمام کے جو روزے کے، یا کن چیزوں سے روزے کے دوران بچنا ہے، مبتلات روزہ کیا ہیں، سب کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے نصیب میں صوم سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ان کے حصے میں. تو ان کا اگر ہم انہیں جائزہ لیتے ہیں قرآن کریم کے آیتوں کی روشنی میں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کی ظاہری شکل و صورت کافی شرط نہیں ہے عبادت کی قبولیت کے حوالے سے. اور اس بات کو قرآن کریم ہمارے سامنے بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے، جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہم دو تین باتیں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ آپ کی عبادت کی کوالٹی اور معیار اور درجہ کیسے بلند ہوتا ہے، کن چیزوں کی بنا پہ بلند ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنا کہ عبادت ہمیں صرف قبول نہیں کرانی، میں نے منیمم لیول پہ 33% نمبر نہیں لینے، بلکہ ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے اے پلس پہ. تو وہ جو اے پلس گریڈنگ ہے وہ کیسے ملے گی آپ کو، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنی عبادت میں کن چیزوں کو شامل کرنا ہوگا، وہ دو تین باتیں بتا کے پھر ہم اس پر انشاءاللہ آپ کی طرف توجہ مبذول کرا دیں کہ کون سی صفات جو عبادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اگر ان صفات کی موجودگی عبادات میں نہیں ہوگی تو پھر عبادت کی قبولیت ممکن نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تین باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقتاً عبادت کا معیار اور اس کی کوالٹی بلڈ کرتی ہیں، بلند کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ انسان کی بصیرت۔ انسان کی بصیرت کتنی ہے، کس معیار پر ہے؟ اچھا، یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ بصیرت کے حوالے سے سورہ حج کی آیت نمبر 46 آپ کو سنائیں، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں صرف اس کی ظاہری آنکھ نہیں ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی صرف بصارت نہیں ہے ان ظاہری آنکھوں سے، بلکہ خدا نے ہر شخص کو ایک باطنی آنکھ بھی دی ہے۔ ظاہری آنکھ سے آپ کو اشیاء کی شکل و صورت نظر آتی ہے، اور باطنی آنکھ سے آپ کو اشیاء کی حقیقت نظر آتی ہے۔ تو ظاہری آنکھ بصارت اور باطنی آنکھ بصیرت۔ تو عبادت کی کوالٹی کو، عبادت کے معیار کو بلند کرنے کا پہلا کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ عبادت گزار انسان کی بصیرت کا معیار کیا ہے، یعنی اس کی باطنی آنکھ کتنی کھلی ہوئی ہے، اس کی باطنی آنکھ کتنی نورانی ہے، کتنی روشن ہے، حقیقتوں کو کس حد تک، کس معیار پر دیکھنے کے قابل ہے۔ اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 46 کیا ہے؟ افلم یسیرو فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ نشان عبرت پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، یہ زمین میں سیر کرتے اور پھر ان کے قلوب وہ ہو جاتے کہ جن کے ذریعے سے یہ عقل والے بن جاتے، ان کے قلوب دیکھتے مثال کے طور پر کہ کن لوگوں نے خدا کا انکار کیا، کن لوگوں نے خدا سے بغاوت کی، کن لوگوں نے خدائی اصولوں کو توڑا، کن لوگوں نے خدا کی حجتوں کا انکار کیا، اور کیا حشر پایا۔ ان کے آثار کو دیکھیں، ان کے کھنڈرات کو دیکھیں، ان کے نتائج کو دیکھیں۔ تو قلوب عقل والے ہو جائیں، او آذان یسمعون بہا، یا کان سماعت والے بن جائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ قابل تفسیر ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کیونکہ پس بے شک یہ جو آنکھیں ہیں، یہ والی آنکھیں، یہ اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن وہ قلوب جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اصل نابینائی دل کی، قلب کی نابینائی ہے، یعنی یہ باطنی آنکھ، قلب کی آنکھ، کہ آپ اگر کسی کھنڈر میں جا کر وہاں سے عبرت دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے دل کی آنکھ دیکھتی ہے، یہ والی آنکھ تو خالی کھنڈرات کو دیکھ رہی ہے، یہ دل کی اور باطنی آنکھ ہے کہ جو اس بات کو دیکھتی ہے کہ یہاں پر بادشاہ تھے، یہاں پر ملوک تھے، یہاں پر امرا تھے، یہاں پر ظالمین تھے، اور آج سب کدھر ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے محلات کا کیا حال ہے۔ یہ دل کی آنکھ اس حقیقت کو دیکھتی ہے۔ تو آیت قرآنی کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ سر میں جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، اس کا اندھا ہونا اتنا نقصان دہ نہیں ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، تو پہلی چیز کیا ہے؟ بصیرت ہے۔ دوسری بات، انسان کے قلب میں یا انسان کی ذات میں موجود خلوص اور اللہ کے حوالے سے دیانتداری، یہ دوسری چیز ہے جو آپ کی عبادت کے معیار کو اپ کرتی ہے، اپگریڈ کرتی ہے، ہائر لیول پہ لے جاتی ہے، کہ قلب میں خدا کے حوالے سے کتنی دیانت اور سچائی موجود ہے جو بندہ بھی عبادت گزار ہے. اور اس حوالے سے ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میزان الحکمہ جلد 12، میزان الحکمہ آپ لوگوں کو علم میں ہوگا کہ جس میں تمام احادیث، شیعہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے اس کتاب میں، اس کی 12ویں جلد ہے اور باب ہے نیت کا. اور اس میں رسول خدا کی ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہ اہل سنت کے ذرائع سے بھی نقل ہوئی ہے یہ حدیث، کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم، بے شک خدا تعالی کی نظر تمہارے جسموں پہ نہیں ہے، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے اموال پر ہے، کہ تم اپنے جسموں کے ذریعے سے یا اپنے مال کے ذریعے سے خدا کو امپریس کرنے کی کوشش کرو، خدا اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، خدا اس جانب دیکھ ہی نہیں رہا تمہارے لیے. ولیکن ینظر الی قلوبکم، لیکن خدا کی نظر کہاں ہے؟ تمہارے قلوب پر ہے، کہ اس قلوب میں کتنی دیانت ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی پاکیزگی ہے. فمن کان له قلب صالح، پس جس انسان کے پاس قلب صالح ہے، قلب سلیم ہے، تحنن اللہ علیہ، اس پر اللہ کی رحمت اور عنایت آ جاتی ہے. دوسری بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا کی نظر تمہارے قلوب پر ہے، قلوب میں موجود صالحیت پر ہے. تو اگر اپنی عبادت کا معیار بڑھانا چاہتے ہو، اگر اپنی عبادت کو بلند تر درجے پر قبول کرانا چاہتے ہو، تو بصیرت کے بعد اپنے قلب کی صالحیت پر توجہ دو، قلب کی صالحیت پر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حق کی اور خدا کی محبت، حب، محبت خدا. کہ میں نے اس محرم میں کئی دفعہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے کہ دین کی بنیاد محبت پر ہے، دین کی بنیاد مطلب پر نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دیں اور وہ لیں، یہ دین نہیں ہے. بلکہ دین یہ ہے کہ خدا نے ہمیں محبت کے ساتھ خلق کیا ہے، ہم جواب میں کس قدر محبت خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، یہ ہے دین، یہ دین کا اصول ہے. یہ تیسری چیز ہے. خدا کے لیے، خدائی حقیقتوں کے لیے، خدائی نمائندوں کے لیے ہمارے وجود میں، ہماری ذات میں کتنی محبت پائی جاتی ہے، یہ تین معیار یاد رکھیے گا. بصیرت، بصیرت کی آنکھ، باطنی آنکھ کتنی کھلی ہے، قلب میں صالحیت کتنی ہے، کیونکہ خدا کی نظر تمہارے قلب کی حالت پر ہے، نہ کہ جسم پر اور مال پر. اور تیسری بات، تمہارے قلب میں محبت خدا اور محبت حق کا معیار کیا ہے. اور یہاں پر میں ایک آپ کے سامنے ایک دعا کی شکل میں، کہ یہ مرزا علی قاضی نے بھی اپنے شاگردوں کو، خاص طور سے علامہ طباطبائی کو جو دستور العمل دیا تھا، اس میں یہ دعائے قنوت میں پڑھنے کے لیے یہ دعا بتائی تھی. اور یہ پیغمبر اکرم کی دعا ہے نماز شب کے قنوت میں، یہ دعا: اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جسے تو محبوب رکھتا ہے، تیری محبت اور اس کی محبت جسے تو محبت کرتا ہے. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو تیری محبت تک پہنچا دے. اپنے الفاظ، جملوں کی خوبصورتی پہ غور کیا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، حب من یحب کا، جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت کا، اور ہر اس عمل کو میرا محبوب بنا دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اور پھر آپ فرماتے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو مرزا علی قاضی نے لکھ کے دیا تھا دستور العمل میں، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈز ہیں، یہ روایت تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے خدا، اپنی محبت کو میرے لیے میری جان سے، میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب قرار دے. ٹھنڈے پانی کی ظاہری اصطلاح جو ہے وہ یہ کہ عرب میں یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ تھا اس ماحول کے اندر، صاف اور ٹھنڈا پانی، یا یعنی وہ ہر وہ چیز جو مجھے دنیا کے اندر بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسندیدہ ہے، میری جان سے، میرے اہل و عیال سے اور میری ہر پسندیدہ چیز سے اپنی محبت کو میرے لیے زیادہ محبوب بنا دے. یہ رسول خدا کی دعا ہے قنوت در نماز شب. تو یہ تین باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں، یاد رکھنی ہیں کہ عبادت کا معیار آپ کیسے بلند کریں گے. آپ کو عبادت قبول کرانا ہے، لیکن عبادت کو ایک اعلیٰ معیار پہ لے جا کے قبول کرانا ہے، اس کے لیے تین کرائٹیریا ہیں. اور اب جو تھوڑا وقت میرے پاس ہے، اس میں میں آپ کے سامنے کچھ وہ چیزیں رکھتا ہوں کہ جس میں قرآن کریم نے ہمارے لیے صفات کی بات کی ہے، یعنی عمل کے ساتھ صفات کو جوڑا ہے، عمل کے ساتھ کوالٹیز کو کنیکٹ کیا ہے. اس میں میں آپ کو اگر سب سے پہلے مثال دوں کہ روزے کی آیت تقریباً ہر ایک کو یاد ہے، آیت نمبر 182 یا 183 سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ روزے رکھ لو، بلکہ روزہ رکھنے کے نتیجے کو ایک حاصل ہونے والی صفت کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم، کیوں، پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ امید ہے کہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے. تو اب یہاں سے ہمیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ آپ کو ڈیڈکٹیو پاورز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک انسان روزہ رکھے اور روزے کے نتیجے میں صفت تقویٰ کو حاصل نہ کر پائے تو اس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. یہ اس کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا روزہ رکھنے کو میرٹ قرار نہیں دے رہا ہے. خدا کی نظر میں یہ میرٹ نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بس روزہ رکھیں، یعنی اس ظاہری فقہی حکم کو پورا کریں روزے کے نام پر اور آپ کی ذمہ داری ختم ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ خداوند کریم نے روزے کے عمل کو صفت تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کو، تقویٰ کے حصول کو، روزے کی غایت قرار دیا ہے، اس کا نتیجہ قرار دیا ہے. اب میں، یعنی یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ جو آپ، ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً یہ آیت یاد ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے یہ آیت ہم سنتے ہیں تلاوت. اب میں آپ کو نماز کے حوالے سے خاص طور سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نماز میں، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ جسے ہم ڈیلی بیسس پر انجام دیتے ہیں اور ایک مرتبہ بھی نہیں، پانچ مرتبہ کم از کم نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. اور نماز کے حوالے سے جو اس کی فضیلت میں ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ نماز تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے، کہ الصلاۃ معراج المؤمن، صلاۃ مؤمن کی معراج ہے، الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کے لیے تقرب کا وسیلہ صلاۃ ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، نماز قبول سب قبول، نماز رد ہو گئی سب مردود ہو گیا۔ تو صلاۃ کے حوالے سے میں آپ کو سامنے چاہتا ہوں کہ کچھ آیتوں کو رکھیں انشاءاللہ، اور پھر بات آج کی حد تک تمام کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت 45-46، یہ بیان آگے بھی ہے لیکن یہاں پر ایک خاص انداز سے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور ان کو خدا کی بارگاہ سے ہدایت ہے کہ استعینوا، مدد طلب کرو اپنی زندگی کے مشکل مراحل میں، بالصبر والصلاه، صبر کے ذریعے سے اور صلات کے ذریعے سے، یعنی صلات اور نماز اور صبر یہ تمہارے لیے مدد طلب کرنے کا وسیلہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ صلات جو ہے یہ بزرگ ہے، یہ بھاری ہے، یعنی صلات کو، نماز کا حق ادا کرنا ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ صلات پڑھ تو سب لیتے ہیں، لیکن صلات قرآن نے جب کہا قائم کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہا لکبیرتن، یہ بھاری ہے، وزنی ہے، سنگین ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان بندوں پر کہ جو خاشعین ہیں، یعنی جن کے دل، جن میں صفت خشوع پائی جاتی ہے، جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہوگا نا کہ یہ خاشعین کون ہوتے ہیں، جس صفت کے ساتھ خدا صلات کو جوڑ رہا ہے۔ اب آپ نے غور کیا، صلات، نماز پڑھنا از نتنگ، نماز کا حق ادا کرنے کے لیے، نماز کے، صلات کے قیام کے لیے کون سی صفت چاہیے آپ کو؟ خشوع کی صفت چاہیے، خاشعین میں سے ہونا چاہیے انسان کو۔ اور یہ خاشعین کی ایکسپلینیشن آیت کیا دیتی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، کیونکہ قرآن کریم کبھی بھی تشنا نہیں چھوڑتا بات کو۔ اب ہم سوال کریں گے یہ خاشعین کون ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو جنرل لٹرل میننگ تو بتا دیے کہ خاشعین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قلوب، جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے روب اور تعظیم اور حیبت کی بنا پر۔ لیکن قرآن کی تعریف بھی سن لیجئے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ قرآن نے خاشعین کی تعریف کی ہے۔ خاشعین یعنی کہ جو نماز کے قیام کا حق ادا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کے امیدوار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ اس بات کے امیدوار ہیں کہ انہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ خاشعین ہے قرآن کی نظر میں، کہ وہ معنی جو میں نے بیان کیا وہ ایک لغوی معنی تھا، اور یہ معنی جو ہے یہ خاشعین کی تعریف خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صلات، نماز پڑھنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور صلات کی قبولیت جیسا کہ خدا نے چاہی ہے، اس قبولیت کے معیار پر آنا ایک بالکل اور بات ہے۔ اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ صفت خشوع۔ اس کو اور ایک جگہ سے ری انفورس کر لیں، سورۃ المؤمنون جس کا نمبر ہے 23، وہ شروع ہی اسی مقام سے ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے مومنین. مومنین کون ہے؟ قد یعنی فلاح یافتہ ہو گئے. مومنین کے بارے میں جو حقیقی مومنین ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ فلاح یافتہ ہوں گے, وہ فلاح یافتہ ہو چکے, فلاح پا گئے مومنین. اب اس کے بعد قرآن کریم نے 10-11 ان کی نشانیاں بتائی ہیں. یعنی ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں, اچھا خدا نے کہہ دیا کہ مومنین فلاح یافتہ ہو گئے تو بس نجات مل گئی ہمیں, ہم تو مومن ہیں. 10-11 نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں, اور ان میں پہلی علامت کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. پہلی علامت, یہ خالی ایک علامت نہیں ہے جیسے میں نے کہا آپ اس کو پڑھیے گا, اور آخری علامت ہے وہ بھی صلات سے ہی وابستہ ہے. الذین ہم علی صلاتہم یحافظون, یہاں پر اینڈ بھی ہوتا ہے, صلات سے شروع ہو کے صلات پہ ختم ہوتی ہیں علامتیں. لیکن پہلی ان مؤمنین فلاح یافتگان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی صلات میں خاشعین ہیں, اور خاشع کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہاں خدا بیان کر رہا ہے کہ تم روزہ رکھ لو جنتی ہو جاؤ گے, کہاں خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھ لو اور تمہارے لیے ڈھیر ثواب کے لگ جائیں گے, کدھر ہے یہ بات, کہاں سے ہم یہ نتائج اخذ کرتے ہیں؟ قرآن کریم تو ہمیں اس بات کو بالکل کلیئرلی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ ہر عبادت کو خدا نے ایک صفت کے ساتھ جوڑا ہے, اور اگر وہ صفت تمہارے اندر موجود ہے اور اس صفت کے ساتھ تم اس عبادت کو انجام دے رہے ہو تب اس بات کی امید رکھو کہ عبادت مقبول ہے, تب اس بات کی طرف سے امید لگاؤ کہ یہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے اچھے نتائج لے کر آ رہی ہے. اور ایک اسی صلات کے حوالے سے یہ بھی, یہ والی سورت اور سورتیں تو ہمیں بچپن میں یاد کرائی جاتی تھیں اسکول میں, سورۃ الماعون, اور سورۃ الماعون کے اندر نماز کے حوالے سے بہت ہی خوفناک آیت موجود ہے جو کہ ہمیں دوسرا رخ دکھاتی ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, یہ پازیٹیو سائیڈ ہے, لیکن اس کا ایک نگیٹو سائیڈ بھی ہے کہ اگر اس والی صفت کے ساتھ, اس والی حالت کے ساتھ نماز پڑھی تو پھر نماز کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فویل للمصلین, سورۃ الماعون. ویل یعنی جہنم, کس کے لیے جہنم ہے؟ کس کے لیے جہنم ہے؟ مصلین کے لیے, نمازیوں کے لیے جہنم ہے. اب اس سے زیادہ عجیب کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ یعنی جس عبادت کو, جس عمل کو افضل ترین عمل قرار دیا جا رہا ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قبول ہو گیا تو ہر چیز قبول ہو جائے گی, یہ معراج ہے مومن کی, اسی عبادت کے انجام دینے والوں کے لیے جہنم کی بھی بات ہو رہی ہے. فویل للمصلین, اور یہ کون سے مصلین ہیں؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, نمازوں میں غافل نہیں ہیں. اس جملے کو یاد رکھیے گا, جیسے میں نے کہا نا میرے پاس وقت کی اصل میں بہت قید ہے, ورنہ میں کافی بسط کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا. الذین ہم فی صلاتہم ساہون نہیں ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں غافل ہیں. تو سمجھ میں آئے کہ جی نماز پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات سر کھجا رہے ہیں, تو داڑھی سے کھیل رہے ہیں یا قمیض کا بٹن لگا رہے ہیں, تو یہ نماز میں غافل ہو گئے, نماز کے اندر غفلت والی حالت آ گئی. نہیں, عن صلاتہم نمازوں سے غافل ہیں. یعنی کہ صلات میں کیا ہے، صلات کس لیے ہے، صلات کا مقصد کیا ہے، کچھ نہیں پتا، لیکن نماز پڑھے جا رہے ہیں. عن صلاتہم ساہون، اور الذین ہم یراہون، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاکار ہیں، یہ شو آف کرنے والے ہیں، یعنی بالکل قطن کوئی خلوص اور اخلاص نہیں ہے ان کی نمازوں میں، ان کی عبادت میں. تو یہ مصلی ہیں، ظاہراً نماز گزار ہیں، اور جہنمی ہیں. اب آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہم اگر عبادت کو قبول کرنا اور کرانا چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو یہ خالی عبادت کے عمل کا انجام دینے سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ. تو میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، جو شروع میں تین چیزیں بیان کی تھیں، وہ اگر آپ اپنی عبادت کے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ان تین باتوں کا خیال رکھیں، اور ایون اگر آپ اپنی عبادت کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو ان صفات کی طرف متوجہ ہوں کہ جنہیں خدا نے ہر عبادت کے ساتھ جوڑا ہے اور ہر عبادت کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. اور اگر ہم خالی اس عبادت کو ظاہری طور پر انجام دیتے رہے اور ان صفات سے غافل رہے، تو عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. تو بس آج کی حد تک ہماری گفتگو تمام، اور آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یہ ماہ سفر ہے، اور ماہ سفر وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں آل رسول حرم پیغمبر خدا اپنے ولی، اپنے سرتاج امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بے مقنع چادر اور بے پالان اور بے کجاوا اونٹوں پر صحراؤں سے گزارتے ہوئے اور کوفہ اور شام کی گلیوں اور بازاروں میں لے جائے گئے ہیں. اور اگر انسان صاحب قلب ہے تو اس کے لیے یہ مناظر کہ جو چشم فلک نے حرم رسول اللہ کے حوالے سے دیکھے، وہ شاید زیادہ دل سوز اور جاں گداز ہوں بنسبت ان شہادتوں کے کہ جو روز عاشور میدان کربلا میں پیش کی گئیں، کیونکہ ان بیبیوں کا اس مظلومانہ طریقے سے دربدر پھرایا جانا اور ان بچوں کی بے کسی کہ جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اس کا برداشت کرنا ایک بہت مشکل امر ہے. جن بچوں کے حوالے سے کربلا میں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ دل کو تڑپا دینے والا واقعہ حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی کا ہے کہ جس بی بی کا نام یا سکینہ تھا یا رقیہ تھا. سکینہ بہرحال نام نہیں، بلکہ شاید اس بی بی کا بھی نام فاطمہ تھا، لیکن ایک بچی ایسی ہے کہ جس کی قبر شام کے زندان میں آج تک موجود ہے. اور اب خدا کا شکر ہے کہ اس قبر پر بھی روشنی آ گئی ہے، لیکن شاید 1000 سال تک وہ قبر جو تھی وہ زندان کے اس اندھیرے میں ہی رہی. اور یہ بچی وہ تھی کہ جسے اپنے باپ کے سینے کے علاوہ کسی اور جگہ پر سکون کی نیند نہیں آتی تھی، اور جب امام حسین علیہ السلام نے تمام شہادتوں کے بعد حرم کو رخصت کیا ہے تو سب سے آخر میں اس بچی کو خدا حافظ کہا ہے. اور بی بی نے جب باپ کو روتے ہوئے جدا نہ کرنے کا ارادہ کیا تو امام حسین علیہ السلام کے کچھ کلمات نقل کیے گئے ہیں کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اے بیٹی سکینہ، تو اپنے آنسوؤں کو میرے شہید ہونے تک روک لے، کیونکہ تیرے آنسو جو ہیں وہ حسین کو برداشت نہیں ہیں، تیرے آنسو میرا دل تڑپا دیتے ہیں۔ یہ بچی باپ کی گود سے، باپ کے سینے سے جدا ہوئی، اور اس کے بعد جو راوی کربلا کے واقعات کو نقل کرتے ہیں ان میں سے ایک نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اس بلوے میں، کہ جب خیموں کو آگ لگائی جا چکی تھی، اس بلوے میں، وہ صحرائے کربلا میں حالت اضطراب میں دوڑ رہی ہے، جس کے کانوں کی لو سے خون بہ رہا ہے، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں، اور جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ راوی آگے بڑھتا ہے، اس بچی کے قریب پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ کرتے میں لگی آگ کو بجھا سکے۔ وہ بچی جب ایک اجنبی کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کہ اے شخص، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے کانوں میں بس یہ گوشوارے تھے، وہ بھی ایک شقی میرے کان کی لو کو چیر کر لے گیا ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے بی بی، میں تم سے کچھ لینے نہیں آ رہا، بلکہ تمہارے کرتے کے دامن میں لگی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں۔ جب کسی کو اس صحرائے اشقیا میں بی بی نے مہربانی کی زبان بولتے ہوئے سنا تو اس کو آگ بجھانے کی اجازت دی، اور ایک جملہ اور کہتی ہیں کہ اے شیخ، کیا تجھے نجف جانے کا راستہ پتہ ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اے بی بی، آپ اس کمسنی میں نجف تک کا راستہ کیسے طے کرو گی اگر میں نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا؟ تو آپ کہتی ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ ہم آل رسول ہیں، میں حسین کی بیٹی ہوں، اور نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ سو رہے ہیں، اور میں نجف جا کر اپنے دادا کو یہ سارا حال بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کے فرزند کو قتل کیا گیا، کس طریقے سے ان کے انصار و عوان کو شہید کیا گیا۔ یہی وہ بچی ہے جو تمام منزلیں طے کرتی ہوئی کوفہ اور شام کی جب دربار میں پہنچتی ہے تو اس بچی کی حالت یہ دیکھی گئی کہ جس رسن میں بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے، اسی رسی میں اس بیوی کا گلا بندھا ہوا تھا، اور دم گھٹنے کی وجہ سے یہ بچی بار بار اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑی ہو رہی تھی۔ اس مظلومہ کی مظلومیت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ سننے کے لیے وہ جذبات ہیں۔ یہ بچی اہل حرم کے ساتھ قید خانے میں داخل کر دی گئی، لیکن ان کے بین شب و روز جاری رہتے تھے۔ ایک رات اس بی بی نے خواب میں اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ خیمے میں تشریف فرما ہیں، گریہ فرما رہی ہیں، دوڑ کے پہنچتی ہیں، اپنا حال سناتی ہیں۔ بی بی جواب دیتی ہیں کہ اے میری بیٹی، تم اپنی زبان سے ان مصائب کو بیان نہ کرو، میرے پاس اس کو سننے کی طاقت نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ میرے ہاتھ میں حسین کا کرتا ہے، یہ خون بھرا کرتا جو قیامت تک مجھ سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بی بیدار ہوتی ہیں، اس خواب سے اور بلند آواز سے گریہ کرتی ہیں، ظالم و ملعون اس گریے کی صدا سے نیند سے بیدار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے مشورے کی بنا پر سر امام حسین علیہ السلام قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ بچی کو کچھ سکون آ جائے۔ ہاں، وہ سر امام حسین علیہ السلام بچی کے لیے سکون لانے کا ذریعہ تو بنا، لیکن کس طریقے سے کہ جب وہ سر بی بی کی گود میں آیا تو اپنے چہرے کو باپ کے چہرے پر رکھ کر بی بی دیر تک حالت دل بیان کرتے کرتے سو گئیں، لیکن یہ نیند دنیا کی نیند نہیں تھی، بلکہ یہ نیند وہ تھی کہ جب زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا اور کوئی جواب نہ پایا تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، اب انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ اپنے بابا کے پاس جا چکی ہے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالمین بانیان مجلس کی حاجتوں کو پورا فرمائے، آپ کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو بھی سامعین و حاضرین ہیں خدا آپ کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کرے، حاجتوں کو بر لائے، اور آپ کے ایمان میں ترقی عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔